نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن بھی کتاب الوضو ہی کی کنٹینویشن ہے اور آج ہم حدیث نمبر 138 اور چیپٹر نمبر 27 اور ٹاپک ہے آج کا من لم یرى الوضوء الا من المخرجین, پیج نمبر ہے 159. من لم, جو کہ لم نہیں, یرى دیکھے, الوضوء وضو کو, الا مگر, من المن سے, المخرجین دو مخرجوں سے. مطلب کیا ہے مخرج؟ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے پرائیویٹ پارٹس میں اللہ تعالیٰ نے جو دو حصے رکھے ہیں آگے اور پیچھے کا, تو ان دونوں سے اگر کوئی چیز نکلے, حدث کہتے ہیں گندگی کو, ہر وہ چیز جو کہ انسان کے وضو کو توڑ دے, طہارت کو ختم کر دے. تو آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ جب جسم سے کوئی ہوا ایسی خارج نہیں ہوتی تو وضو نہیں ٹوٹتا. روایت ہے, آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے گا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ برابر نماز میں ہے جب تک مسجد میں نماز کا منتظر رہے, یہاں تک کہ بے وضو نہ ہو جائے. حدیث کا انداز بڑا خوبصورت ہے. اب یہاں دیکھیے, ہم چونکہ مختصر بات پڑھ رہے ہیں نا, لیکن اگر اس حدیث کو ہم پوری طویل حدیث کے طور پہ دیکھیں تو اس کے آخر میں یہ آتا ہے کہ کسی اجمی نے حضرت ابو ہریرہ سے حدث کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہلکی یا با آواز ہوا کا خارج ہونا حدث ہے, مراد یہ کہ وضو توڑ دیتا ہے. اگرچہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن نمازی کو مسجد میں بیٹھے عام طور پر اس قسم کے حدث سے واسطہ پڑتا ہے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو پہلی بات دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ جب تک انسان نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے کہ انسان کو عمل کرنے سے پہلے ہی اجر مل جاتا ہے. یہاں تو وضو کی بات ہے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تو کس لیے بیٹھے ہوئے؟ نماز ادا کرنی ہے نا. تو گویا کہ یہ وہ نیکی ہے جو کرنے سے پہلے شروع ہوتی ہے. بلکہ اگر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں تو آپ تو اور بھی خوش ہو جائیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں, ایک انسان وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کی نماز لکھ دی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انگلیاں نہ چٹکھایا کرو ایسے, جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا پٹاخے پھوڑنے کی. فرمایا کہ وہ شخص جو مسجد کی طرف جائے اور پٹاخے پھوڑ رہا ہے, انگلیوں کو چٹک رہا ہے, ایسا نہ کرے کیونکہ وہ نماز کی حالت میں ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ نماز تو ابھی شروع نہیں ہوئی, کہا جب گھر سے نکلے تو آپ کا اجر شروع ہو گیا. مسجد میں جا کے آپ اصل میں نماز جب پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ ہمیں نفل کا اجر ملتا ہے, فرض پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا نوازنے والا ہے. پھر دوسری بات یہاں سے دیکھیے کہ صحابہ کرام کا کیا ایمان تھا. ہم سوچتے وہ فارغ لوگ تھے اور کام جو کوئی نہیں تھا, تو مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے بیٹھتے تھے. ایسا نہیں تھا, ان کو اس چیز کا یقین تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو ہمارا یہ بیٹھنا بھی عبادت کا ذریعہ ہے. تو اس میں پہلی بات جو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ جب تک بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز کی حالت میں. اب یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ ابھی وقت شروع ہونا تھا, گھر سے آپ آ گئے اور اذان ہوئی ہے, اقامت ہوئی ہے, جو بیچ کے 15-20 منٹ کوئی مرد جا کے اگر وہاں بیٹھتے ہیں یا اگر عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو وہ پورا وقت نماز کا وقت کاؤنٹ ہوتا ہے. یہاں سسٹرز کو چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ جب کبھی مسجد میں جانے کا موقع ملتا ہے, خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں لوگ مغرب میں آتے ہیں تو عشاء تک بیٹھتے ہیں نا, کچھ لوگ بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں یا کچھ ویسے ہی اپنے جاب سے آ جاتی ہیں سسٹر, بات نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ مسجد میں آ کے بیٹھے تو ہوتے ہیں لیکن باتیں, کھانا پینا, خوشی ختم ہو جاتا ہے. یعنی میں اپنے دل کی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مسجد کے پریئنگ روم میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کسی بہت بڑے شاہی, کوئی بھی شخص کہہ لیجیے بہت دولت مند ہے, میں اس کے ڈرائنگ روم میں آ گئی ہوں. اور ہم دیکھیں کتنا پروٹوکول شو کرتے ہیں نا, کسی بہت بڑے لوگ شخص کے گھر میں چلے جائیں, معروف ہے, گھر بھی بڑا خوبصورت ہے, ایک عجیب سحر ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مسجد کے پریئنگ روم میں آ کے اگر میں نے کوئی اپنی بات کی, یا میں نے ایون نیکی کی بات ہی بندہ بے شک کر رہا ہو یا ایسے اچھے مشورے کر رہا ہو, تو دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ وقت آپ کا نماز کا وقت سمجھ آتا ہے. اگر مسجدوں کی یہ روح قائم رہے نا, تو یقین کریں کہ لوگوں کا مسجدوں سے نکلنے کو دل ہی نہ کرے. بعض دفعہ مسجد ہمارے لیے ایک میٹنگ پلیس بن چکی ہوتی ہے, اور وہاں جا کے پھر ہر بندہ اپنے حساب سے بیٹھا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ رمضان میں اور عام دنوں میں بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے. پھر یہاں جنہوں نے حوالہ دیا نا کہ مسجد میں نماز کے انتظار کرنے کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں, یہ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ ایک انسان جب مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کے ہر قدم پہ اس کو اجر ملتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم نماز کے اور جماعت کے مسائل جب پڑھیں گے تو وہاں یہ حدیثیں آئیں گی. پھر دوسری حدیث دیکھیے گا. عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال سالت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قلت. حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, قلت کیا کہا میں نے, ارائیتا کیا آپ نے دیکھا ہے, اذا جب جامع جمع کرے, فلم یمنی تو کیا اس پر, یعنی جب انزال نہ ہو, یعنی جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیدا کرے لیکن ابھی اس میں ڈسچارج نہیں ہوا. یہ جو لفظ ہے نا یم, وہ یہی لفظ ہے یمنی. قال عثمان, تو عثمان نے کہا کہ یتودع کما یتودع للصلاۃ, کہا کہ ایسے وضو کرو جیسے نماز کا وضو کرتے ہو, ویغسل ذکرہ اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھو لو. قال عثمان, عثمان نے کہا, سمیتہ من رسول اللہ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ فسالت عن ذالک علی, یہی سوال آپ سے حضرت علی نے, وزبیر وطلحہ وعبید بن کعب رضی اللہ عنہم, کہ یہی سوال حضرت علی, زبیر, طلحہ اور عبید بن کعب نے پوچھا تھا, تو فامرونی بذالک, تو آپ نے مجھے یہی جواب دیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تھوڑی سی بات مبہم ہے, کلیئر کرنی پڑے گی کہ یہ حکم جو ہے یہ بیچ کا حکم ہے. جیسے قرآن کی آیتیں وقت کے ساتھ ساتھ منسوخ ہو جاتی ہیں نا, کچھ آیتیں ہیں قرآن پاک میں ایسی, اسی طرح بعض حدیثیں جو ایک پہلے کے دور کی ہوتی ہیں وہ بعد والے دور میں منسوخ ہو چکی ہوتی ہیں. اسی لیے جب آپ علم الحدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کس دور میں تھی. اور آج ہم اپنی امت میں جو اختلاف دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ حدیثوں کے نام پہ دیکھتے ہیں, تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو تو جان رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے لکھی ہوتی ہے, لیکن ہم اس حدیث کا سیاق و سباق نہیں جانتے, کانٹیکسٹ نہیں جانتے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی تھی اور کس وقت کہی تھی. بعض دفعہ دونوں مسلک جو ہوتے ہیں ان کے پاس حدیث ہوتی ہے, اور دونوں کی حدیث جواز اس کا دلیل ٹھیک ہوتی ہے. اب وہ کہتا ہے جی ہم اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, دوسرا کہتا ہے ہم بھی اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. اب عام لوگ پریشان ہوتے ہیں, وہ حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے, وہ حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں حرام ہے. اب ہم پریشان ہیں کہ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف قسم کی باتیں کی. تو اس حدیث پہ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا کہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیٹھ کے ڈکٹیٹ نہیں کروائیں جیسے اس وقت ہم لوگ کسی بھی کلاس روم کا تصور رکھیں کہ ٹیچر بولے اور اسٹوڈنٹ اس کے لکھے. حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھی. آپ کا بولنا, آپ کا خاموش رہنا, کوئی آپ کے سامنے کچھ کر رہا, تین چیزیں آتی ہیں, یعنی آپ کا کال, آپ نے کوئی بات بول کے کہی کسی کو, پھر دوسری بات یہ کہ کسی نے آپ سے کوئی بات کہی ایسا ہے تو آپ اس پہ خاموش رہے. خاموشی یعنی آپ کی تقریر, آپ کا خاموش رہنا بھی حدیث ہے. اگر یہ بات غلط ہوتی تو اللہ کے نبی چپ نہ رہتے. پھر اسی طرح تیسری قسم ہے فعلی, آپ کے عمل کیا تھے. حدیثوں کا جتنا مجموعہ ہم پڑھتے ہیں اس میں کثیر حصہ اللہ کے نبی کے عمل کا ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے سے زیادہ کر کے دکھاتے تھے. ٹھیک ہے, اب کچھ مسائل شروع میں کچھ اور طرح سے ہوتے تھے, وقت کے ساتھ جو ہی ان کی حرلت اور حرمت واضح ہوتی گئی تو بعض حدیثیں آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. جیسے کہ یہ حدیث ہے, اب یہ جو حدیث ہے اس کا آپ اگر حکم دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ حضرت زید جو ہیں انہوں نے پوچھا حضرت عثمان سے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے, انٹرکورس بھی کر لیتا ہے لیکن ڈسچارج نہیں ہوتا, تو کیا وہ غسل کرے گا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, غسل کی ضرورت نہیں, بس وضو کر لے جیسے نماز کا وضو ہے. حالانکہ آج یہ حکم نہیں ہے. آج حدیثوں میں آگے ہم پڑھیں گے, اگلے ٹاپک میں آ رہی ہیں یہ ساری باتیں کہ جسم کا جسم سے ٹچ ہو جانا بغیر لباس کے یہی انسان کے اوپر غسل کو واجب کر دیتا ہے, یعنی جب پرائیویٹ پارٹس مل جاتے ہیں. تو یہی بات یہاں کر کے اب یہاں آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی غسل کی کوئی ضرورت نہیں, وضو کرو, تو ہم سمجھ جائیں گے یہ حدیث شروع کے دور کی تھی. شروع میں یہ حکم تھا کہ ٹھیک ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے دین میں تدریج کے ساتھ معاملات آئے ہیں, ہر چیز کی ایک دم سے اپلیکیشن نہیں کی گئی. تو یہ حدیث اب آپ لکھ لے کے آپ کہیں کہ ہم نے یہ حدیث ادھر پڑھ لی تھی, یہ حدیث آج منسوخ ہو چکی ہے. اب یہی ہے کہ جب بھی انسان اس حالت میں آتا ہے تو اس کے بعد اس کا غسل واجب ہے, نہ کہ صرف وضو ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلی روایت دیکھیے گا, نبی سعید بن الخدری رضی اللہ عنہ قال. ایک چھوٹی سی چیز, یہ ہم نے اس حدیث میں حضرت عثمان کا نام پڑھا, عثمان ابن عفان. اور یاد رکھیے کہ وضو کے طریقوں میں ہمیں سب سے زیادہ کلیئر اور زیادہ روایات جو ہے نا حضرت عثمان بن عفان سے ملتی ہیں. تو تھوڑا سا ان کی ذات کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں جا کر اوپر ملتے تھے. اگر آپ اللہ کے نبی کا نسب دیکھیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اوپر چلتے ہوئے آپ عبد مناف پہ جب آتے ہیں تو وہاں حضرت عثمان کا نسب آپ سے مل جاتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی نسل جو آپ کے باپ دادا کے اوپر چوتھا حصہ تھا, وہاں جا کے حضرت عثمان آپ کے رشتہ دار ہیں. فرق کتنا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے, یعنی ہاشم نام کے شخص کی نسل سے تھے, جبکہ یہ بنو امیہ سے تھے. ان کی والدہ کا نام تھا عروہ بنت قریظ, بعض کہتے ہیں کہ بنت عروہ بھی تھا. یہ کون تھی, عبد المطلب کی بیٹی تھی یہ. مطلب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آ گئے نا, آپ کی پھپھو کی طرف سے ان کی نسبت ملتا ہے. حضرت عثمان کا لقب جو تھا وہ ذن نورین تھا. کیسے, یعنی یہ واحد شخص ہیں کہ جن کی زوجیت میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم, یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں. اور روایت میں آتا ہے کہ نکاح ہوا ہوا تھا, ابھی رخصی نہیں ہوئی تھی. اسی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے قول لا الہ الا اللہ تفلحون کی پکار لگائی, تو جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ غیر تو مان جاتے ہیں, اپنے تن بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کا ورسٹ اینیمی جو تھا وہ ابو لہب بن گیا. جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب, جس میں واحد شخص ہے کہ جس کا نام لے کر قرآن پاک میں اس کو رسوا کیا گیا, تو اس پہ غصے میں اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی. ہم سب رک کے اپنے اوپر سوچے, آج ہم بعض دفعہ دین کے نام پہ رشتوں کے ہونے اور ٹوٹنے سے بہت زیادہ نالہ رہتے ہیں, بہت خوف زدہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کو کون سا غم نہیں ملا. دیکھیے بیٹی کا غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں کسی کو جذباتی کرنا ہو تو بیٹی کی بات کر دو. اللہ کے نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے. آپ تو وہاں کمپرومائزنگ نہیں ہوئے, ہائے بیٹی کا معاملہ ہے, ہائے گھر نہ ٹوٹے, ہائے طلاق بہت بری چیز ہے. یہ سب ٹھیک ہے, حقیقت ہے طلاق نہیں ہونی چاہیے, گھر نہیں ٹوٹنے چاہیے, لیکن دین کی سلامتی کے ساتھ. کیونکہ ایک کافر اور ایک مسلمان جب ساتھ رہیں گے تو یا تو پھر گھر بچے گا یا دین بچے گا, دونوں میں سے ایک چیز تو ٹوٹے گی. تو لہٰذا جب وہ دونوں کو واپس بلا لیا گیا اللہ کے نبی کے گھر میں, تو اس طرف کیا تھا کہ حضرت عثمان جو تھے یہ بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے لوگوں میں تھے, بہت زیادہ پریسٹیجیس پرسنالٹی تھی, مکہ کے کھاتے پیتے وجاہت اور مرتبے والے لوگوں میں شامل تھے. حضرت رقیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا. اور جب نکاح ہوا, ہجرت حبشہ میں جانے والا یہ جوڑا موجود تھا. حضرت رقیہ اس وقت ان کے ساتھ تھیں. وہاں ان کے بطن سے ان کا بیٹا عبداللہ بھی پیدا ہوا جو کہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے گئے تو ان کو جانے کا آپ نے حکم نہیں دیا, بلکہ کہا کہ آپ اپنی بیوی کی خدمت کریں کیونکہ وہ بیمار تھیں. اللہ کے نبی بدر میں واپس آئے تو اس وقت عثمان اپنی بیوی کو دفن کر کے آ رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں نبی کی بیٹی کا انتقال ہو رہا ہے اور دین کا کام نہیں چھوٹا. ہم سرا سوچے کیا کرتے ہیں, انتقال تو بہت بڑی بات ہے, ہم نے تو منتقل ہونا ہوتا ہے تو ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ایک گھر سے دوسرے گھر جانا ہو, ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو, بیٹی کی شادی, بیٹے کی شادی, کوئی پریگنینسی یا ڈیلیوری, یہی رونے ہیں نا ہمارے. کبھی اپنے اوپر لے کے ہم سوچیں اور ایک طرف نبی کو دیکھیں. لوگ کہتے ہیں آپ ان حالات میں ہمیں پرسکون رہنے کی دعوت دیتے ہیں, آپ ان حالات میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹیک اسٹریس, ڈونٹ ٹیک ٹینشن اور ریلیکس رو, کچھ نہیں ہوتا. ہاں, اس لیے کہ ہم نے نبی سے یہی سیکھا. خوشی اور غم نے اللہ کے نبی کو نہ تو کبھی نماز سے دور کیا اور نہ دین کے کام سے. تو لہٰذا ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عثمان کو تو بہت سیڈ تھے. کہا عثمان آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے اس بات کا ملال ہے کہ آپ کی بیٹی جب تک میرے نکاح میں تھی تو بہت سارے لوگ مجھے ملنے آتے تھے، اور میں اپنے اوپر بڑا فخر محسوس کرتا تھا کہ میں نبی کا رشتہ دار ہوں، نبی کی بیٹی میرے گھر میں، لیکن جب سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے تو وہ لوگ اب میرے گھر نہیں آتے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نبی کی دمادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا آپ کو کہ آپ اپنی دوسری بیٹی جو ام کلثوم ہے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیں۔ پھر آپ نے بالکل اتنا ہی حق مہر رکھ کے جتنا کہ ان کا تھا، تو سن 3 ہجری میں پھر ان کا دوسرا نکاح ہو گیا۔ پہلی بیٹی آپ کی کب فوت ہوئی؟ 2 ہجری میں، کیونکہ غزوہ بدر ہوئی تھی تب۔ تو حضرت عثمان کے اندر طبیعتاً اتنی شرم اور حیا تھی کہ ایک موقع پہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے، تھوڑی دیر میں ابو بکر آئے، آپ بیٹھ گئے، عمر آئے بیٹھ گئے، پھر عثمان آئے، تو آپ اٹھ کے اپنی جگہ سے اپنی چادر کو، یعنی پاؤں، جیسے مرد پہن لیتے ہیں نا چادر، یعنی آپ نے اپنی چادر کو سمیٹا، تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ابھی اور لوگ آئے تو آپ نہیں اٹھے، لیکن عثمان کے آنے پہ آپ نے اپنے کپڑے کو، اپنی چادر کو صحیح کرنا شروع کیا، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی ان میں دیکھیں، مردوں میں حیا کا تصور بہت کم آتا ہے، اتنی شرمیلی تربیت کے تھے کہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، اور جس دور کی یہ کہانیاں تھیں اس دور میں یہ بات کہنا ایک بڑا اچھمبے کی بات تھی۔ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ کیسے بچ سکتے ہیں اس چیز سے، اس دور میں اس سے بھی ورسٹ حالات تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ باحیا جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کسی باغ میں، دروازہ بند تھا اس کا، تو دروازہ بجا تو آپ نے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو آ رہا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ جب دروازہ کھولا تو آگے ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے سلام کیا اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجا، پھر کہا کہ جاؤ جو آ رہے ہیں ان کو سلام دو اور انہیں کہنا کہ جنت کی خوشخبری ہے۔ تو وہ آنے والے حضرت عمر تھے، عبداللہ قیس یہ کہتے ہیں میں نے ان کو بھی کہہ دیا، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجا، تو میں گیا تو مجھے اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جو آ رہے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری بھی دو، لیکن انہیں بتاؤ کہ اس سے پہلے ایک آزمائش آئے گی۔ یعنی آپ فرمائے کہ بشرہ بالجنت بالدلوا، کہ آزمائش تکلیف آئے گی۔ تو جب دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے، تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جا دیکھ کر یہی کہا کہ آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے لیکن اس سے پہلے آزمائش آئے گی، تو حضرت عثمان نے کہا کہ واللہ المستعان، اگر آئے گی تو پھر اللہ میرا مددگار ہے۔ اور وہ آزمائش اصل میں پھر وہی تھی جس کی وجہ سے ان کا جب انتقال ہوا تو بہت فتنوں کا دور تھا، کس طریقے سے لوگوں نے ان کے گھر کو جکڑا ہوا تھا۔ عبداللہ بن سبا نام کا ایک شخص تھا، جب اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ لوگوں کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، ان کا دور خلافت بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا تھا، اتنی دولت عام ہو گئی تھی کہ ایک ایک گھوڑا جو ہے وہ کہتے ہیں 1,000 درہم یا دینار میں لوگ خریدنے کو تیار ہو جاتے تھے، مسلمانوں کو ہر طرح سے سودگی مل رہی تھی۔ تو اس پہ لوگوں کو حسد آیا، اس نے یہ شوشہ پھیلا دیا ان کے خلاف کہ لو جی اللہ کے نبی کے اہل بیت جو ہیں، یعنی حضرت فاطمہ اور حسن حسین کی طرف اشارہ کر کے علی کی طرف، کہ وہ تو بیٹھے ہوئے اور خلافت کسی غیر خاندان والے کو دی ہوئی ہے، قسم مخصی کے بہت زیادہ فتنے ان کے لیے آئے کہ لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ہر روز صبح اٹھ کے بیوی سے پوچھتے تھے کہ کچھ کھانا ہے، تو بیوی کہتی تھی کہ میں دیکھتی ہوں، کہتے کوئی بات نہیں میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ پھر شام کو کھانے کا پوچھتے، 40 دن کے روزے دار تھے، نڈھال ہو رہے تھے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کہ بیوی نے کہا کہ میں ہمسائے سے کچھ پوچھتی ہوں، تو ایک دم اونگ لگی اور پھر اٹھ کے تو کہا کہ فکر نہیں کرو، مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اور انہوں نے کہا کہ عثمان آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے، اور اتنی دیر میں دشمنوں نے گھر کا دروازہ توڑا اور ان کے سینے میں تیر ڈال دیا، اور اس وقت جو ان کے سامنے قرآن کھلا تھا مصحف، وہ سورۃ بقرہ کی وہی آیتیں، فسیکفیکہم اللہ، پسند قریب اللہ آپ کو ان دشمنوں سے کفایت کرے گا، اس پہ آج بھی ان کا خون پڑا ہوا ہے۔ آپ ترکی کے جا کے میوزیم میں دیکھیں تو وہ مصحف موجود ہے وہاں پہ۔ تو اتنی تکلیف سے یہ مارے گئے۔ آج لوگ دوسرے شہدا کی اتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کی شہادت اتنی تکلیف دیتی، ان کی بیوی کا نام نائلہ تھا، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن یہ ان کے ساتھ موجود رہی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ اتنے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں دی۔ ان کی ایک اور بڑی خوبی ہے کہ صرف ان کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی تھی۔ سورۃ فتح میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں کہ کیسے عمرے کے سفر پہ مسلمان جب گئے تو کفار نے حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا، کہ ہم آپ کو اندر آنے نہیں دیں گے. تو حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے قاصد بنا کر بھیجا, سفیر یا امبیسڈر کہہ لیجئے, کہ جا کے ان کو بتائیں کہ ہم لڑنے کے موڈ میں نہیں آئے, ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں. جب حضرت عثمان وہاں گئے, اب یہاں ان کا کردار ذرا دیکھیے گا, کہ جب یہ باقی سارے باہر کھڑے ہیں, مدینہ سے باہر روک لیے گئے 1400 صحابہ, ان کو کہا جاؤ ذرا جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا کے آئے. جب یہ اندر گئے تو سارے رشتے داریاں تو تھیں, وہ ان کو ملے, کہنے لگے کہ عثمان آپ طواف کر لیجئے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی شہر سے باہر کھڑا ہے اور میں طواف کر لوں, میں نہیں کروں گا جب تک کہ تم ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں دو گے. انہوں نے ان کو روک لیا. باہر خبر یہ پھیل گئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے. جو ہی ان کے قتل کی خبر ہوئی, اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے اور بیعت کی کہ قاصد کا قتل تو یہ اعلان جنگ ہے, تو ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. کوئی ہتھیار نہیں, کچھ نہیں پاس, لیکن کہا ہم لیں گے. صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی, ہم کٹ مر جائیں گے, بغیر ہتھیاروں کے لڑیں گے, لیکن ہم ضرور لڑیں گے. اس موقع پہ ان کو ایک آنر بھی حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پہ پھر اپنا پھر ایک ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ عثمان کا ہاتھ ہے, کہ اگر عثمان ہوتے تو وہ ضرور اسی طرح بیعت کرتے. حالانکہ دیکھیے کہ بیعت ان کی وجہ سے ہو رہی تھی, لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو یہ دیکھیے, یہ کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں نا انسانوں میں, اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں پکڑ کے کوئی آنر دے دیتے. سخی اتنے زیادہ تھے کہ ساری زندگی اپنا مال اسلام کے نام پہ لوٹاتے رہے. غزوہ تبوک کے موقع پہ جب بہت ضرورت تھی مال کی, ابو بکر پورے گھر کا سامان لے آئے, حضرت عمر فاروق آتے گھر کا سامان لے آئے, تو حضرت عثمان نے اس وقت 9 دفعہ اٹھ کے 100 اونٹوں کو دینے کا اعلان کیا. یعنی 900 سے 950 اونٹ انہوں نے دیے, 50 گھوڑے دیے, پھر اسی طرح تھا کہ 1000 دینار, اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, کئی معاشے کا ہوتا ہے, درہم چاندی کا ہوتا ہے, 1000 دینار دیے. یعنی جو لشکر جا رہا تھا تبوک کے سفر میں, اس کا 1/3 حصہ, اس کا خرچہ صرف حضرت عثمان نے کیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما درہ ما عمل بعد الیوم, کہ آج کے بعد عثمان کوئی گناہ کر بھی لے گا نا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا, یعنی اللہ نے ان کو جنت لکھ دی. بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ 9 دفعہ اللہ کے نبی کی زبان سے ان کو جب یہ ڈونیٹ کر رہے تھے 100 اونٹ, تو آپ نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. اتنی خوشخبریاں پانے والے لوگ تھے, لیکن ان کی بے چینیاں دیکھیے کہ ان کا ہر وقت ایک ہی غم تھا, اور وہ غم کیا تھا کہ ہم نے اپنی چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی توجہ پوری نہیں رکھ پاتے, مال روپیہ دینا پڑ جائے تھوڑا زیادہ تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ کچھ بہت زیادہ ہی مطالبے نہیں ہو گئے مال کے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ ایک موقع پہ دیتے ہیں پھر دوسرے پہ دیتے ہیں. ایک ان کا اور بہت بڑا احسان ہے, بحر روما نام کا ایک کنواں تھا مدینہ میں, تو اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو پانی پینے سے روکتے تھے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ رغبت دلائی, کوئی ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کو دے. اس دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور اس کو وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. آج بھی وہ موجود ہیں یادگار. میرے پاس ایک ہینڈ آؤٹ بھی ہے جس میں حضرت عثمان کے اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں جو انہوں نے ایک باغ وقف کیا تھا اللہ کے راستے میں, اور آج تک اس باغ سے جو آمدن آتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت عثمان کے نام پر یعنی اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے, اور آج حرم کی جو توسیع ہو رہی ہے اور اس کی ٹیکنگ, اس میں ان کا حصہ جاتا ہے. میں نے خود اتفاق ہوا, اللہ کے حکم سے ہمیں اتفاق ہوا, پچھلے فروری میں ہم عمرے پہ تھے, ہم وہ جگہ دیکھ کر آئے. تو بعض وہ نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کرتا ہے اس وقت اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے بھی ہیں کہ جن کو حضرت عمر نے اپنی وفات سے پہلے نامینیٹ کیا تھا کہ میرے بعد یہ 6 لوگ جو بھی فیصلہ کرے خلافت کا اس کو منظور کرنا, اور اس میں حضرت عثمان کا بھی نام تھا, اور اسی طرح اور چند صحابہ تھے, زبیر بن عوام بھی تھے, لیکن پھر سب کے متفقہ فیصلے سے حضرت عثمان جو تھے یہ تیسرے خلیفہ راشدین میں سے بنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے آپ دیکھیے کہ 23 ہجری تک یہ خلیفہ رہے نا, یعنی آپ کا دور خلافت بہت لمبا تھا, دور دور تک اسلام گیا. ان کے جو کارنامے تھے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی چیز جو تھی کہ مسجد نبوی کو بڑا کیا تھا. یہ جو آج ہمیں مسجد نبوی کی توسیع دکھتی ہے یہ حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوئی تھی, حضرت ابو بکر اور عمر نے اس کو نہیں چھیڑا تھا, اور دروازے بھی اس میں بنائے. پھر قرآن پاک کو جمع کیا, علوم القرآن جب پڑھتے ہیں اس میں حضرت عثمان کا بہت ذکر خیر آتا ہے. انہوں نے قرآن کے بکھرے ہوئے مجموعوں کو جمع کر کے پائل اپ کروایا, آراب لگوائے, اور اسی طرح سے ان کے دور میں اتنی دولت تھی کہ لوگ مسلسل حج پہ آتے تھے, اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کا دور تھا کہ سبحان اللہ, ایسے لگتا ہے کہ حقیقت میں وہ دور مسلمانوں کی بادشاہی کا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری کہانی ہم نے ادھر کیوں پڑھی؟ اس لیے پڑھی کہ جب ان صحابہ کے بارے میں لوگ مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں تو دین کو پلیوٹ کرتے ہیں. آج انہی صحابہ کے اوپر بعض دفعہ لوگ لانتان کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان ذالک لمن خشی ربا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، رائٹ؟ تو یہ ساری کہانیاں پڑھنے کے بعد اب ہمیں زیادہ یقین آئے گا. باب الوضو میں ہم حضرت عثمان کا نام بہت دفعہ پڑھیں گے. مجھے تو ان کی یہ فراخ دلی تھی، اس کو پڑھاتے ہوئے تڑپ آ رہی تھی دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا فراخ دل کر دے، میرا بھی ایسا حصہ ڈال دے دین میں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا حصہ اس میں ڈلتا ہی رہے، مرتے دم تک رہے. تو بہرحال واپس آ جاتے ہیں حدیث پہ کہ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر آپ یہ نہ سوچیے گا کہ حکم بدل گیا، پہلے کچھ اور تھا اب مسئلہ بدل گیا ہے.